Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, سورہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس میں ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اس کے بعد پھر نوٹ آف کوشن کیا ہے, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا, اس کے قدموں پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ, اس سے پچھلے چند جمعوں سے تسلسل کے ساتھ یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے, میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے, میری بندگی کرے. لیکن شیطان ہمیں اس سے روکنا چاہتا ہے, اور وہ سورہ آراف میں جو اس نے کہا تھا ایک چیلنجنگ انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر تو مجھے موقع دے قیامت تک, یعنی مجھے انسان سے رابطے کا موقع دے, تو میں ثابت کروں گا کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے جو تو نے اسے مجھے ہٹا کر دیا ہے. یعنی شیطان فرشتہ بنا دیا گیا تھا, فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا گیا تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کا تکبر آڑے آ گیا, اور اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس منصب سے بھی ہٹا دیا, اور اللہ تعالیٰ کا جو قرب اسے حاصل تھا وہاں سے بھی نکال دیا. تو اس شیطان نے چیلنج کیا کہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے, اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا, اور پھر ان پر حملہ آور ہوں گا, ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے, یعنی ہر طرف سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اس کا جو سامنے سے حملہ ہے ایک عام انسان پر, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے کہ وہ اسے ملحد بنا دے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو ماننے سے وہ انکار کر دے, اس کو ایک حادثہ سمجھے, یا اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کو اس کا خالق سمجھے, یا اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کسی اور کو شریک بنائے. یہ سب صورتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کی صورتیں. اور اگر کوئی اللہ کو مان لیتا ہے تو پھر شیطان اسے آخرت کا انکار کرواتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا انکار کراتا ہے, کوئی آخرت کو بھی مان لے تو رسالت کا انکار کراتا ہے, رسالت کو بھی مان لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کراتا ہے. لیکن نا, یعنی ہندوؤں کے مقابلے میں اہل کتاب رسالت کے ماننے والے ہیں, کتابوں کے ماننے والے ہیں, لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور پچھلے پیغمبروں کو مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. اور کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مان لے تو ختم نبوت کا انکار کرا دیتا ہے, اس میں کوئی چور دروازہ جو ہے وہ نکال دیتا ہے. اور اگر کوئی دائرہ اسلام میں آئی جائے تو اسے کہتا بس مارجن پر رہو, اندر زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, مکمل اطاعت اور بندگی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بس تم مسلمان ہو گئے, بخشے بخشائے ہو اور تمہارا اتنا ہی کافی ہے کہ تم مسلمان ہو, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں جو کچھ بھی ہیں, تیرے محبوب کی امت سے ہیں, لہذا عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی عمل پر آمادہ ہوتا ہے تو اسے نماز, روزہ, حج, زکات پر قانے کرتا ہے کہ بس اسی پر اکتفا کر لو, باقی زندگی جیسے باقی لوگ گزارتے ہیں ویسے ہی گزارو آزادی کے ساتھ. اور اگر کہتا نہیں پابندیاں ہونی چاہیے تو ان پابندیوں کو زیادہ سے زیادہ لبرلزم کی طرف, پابندیوں سے آزاد کرانا چاہتا ہے شیطان. اور اس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ مسلمان ہو کر بھی, آپ کو میں نے ایک پورا پروفائل دکھایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور صحابہ میں بہت سی چیزوں پر اجماع ہوا, کنسنسس ہوا اور انہیں دین کا حصہ قرار دیا گیا, وہ رائج کی گئی. اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کے سیفٹی کے انتظامات کیے ہیں گمراہی سے بچانے کے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اور پھر جب جب اس میں کوئی بگاڑ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجددین کو بھیجتا رہے گا کہ جو مختلف پہلوؤں سے تجدید کریں گے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک پہلو سے, یعنی یونانی فلسفے کی جو الغار آئی تھی اسلامی عقائد پر, اس کا توڑ کرنے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے, لیکن انہی کے ذریعے سے ایک آزادی کا راستہ جو ہے وہ نکل آیا کہ اجماع کی پابندی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد منکرین حدیث آئے تو انہیں سنت کو بھی ختم کر دیا. اس کے بعد پھر اور لبرل لوگ آئے, انہوں نے قرآن مجید کو بھی ختم کر دیا. کسی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قرآن مجید سے بھی آگے بڑھ کر اجتہاد کیا جائے. اور غامدی صاحب نے نئے نئے فلسفے گھڑ لیے اور کتاب کی ڈیفینیشن بھی بدل دی اور سنت کی ڈیفینیشن بھی بدل دی, اور ان کا سارا جو پروفائل ہے اس کا ٹرینڈ آپ دیکھیں تو دین کی تمام پابندیوں سے وہ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں, نہیں اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق بنا لیا ہے, یہ بھی نہیں, نہیں یہ کوئی حکم نہیں ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہر وہ چیز جو مغرب سے آئی ہے اس کو وہ اپروول دے رہے ہیں کہ بالکل یہ مطابق ہے, اگر آپ ایسا کر لیں مغرب کی تقلید میں تو کوئی آپ کے اسلام میں فرق نہیں آئے گا, آپ کی دینداری میں فرق نہیں آئے گا. اور دین کی یہ پابندی جو عام کہی جاتی ہے, یہ پابندی کوئی پابندی نہیں ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اور اگر ہم غور کریں تو میں نے عرض کیا تھا نا پچھلی مرتبہ, الحمدللہ مجھے آج فرق نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اکثر سر مجھے ڈھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پچھلے جمعے کو ایسا نہیں تھا. کہ ہم نے, ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو عام معمول تھا وہ سر ڈھانپنا تھا, لیکن اب ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں جو تقسیم کی گئی ہے, اور یہ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ احناف کا ہے, کہ انہوں نے ریلیٹو امپورٹنس اسیس کر کے لیبل کر دیا, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت موقع ہے, یہ سنت غیر موقع ہے. یعنی انڈیو پابندی نہیں لگائی, سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. یعنی شروع شروع میں جب ہم فقہ پڑھ رہے تھے تو مجھے بڑا محسوس ہوتا تھا کہ, مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں فقہ میں ایک اختلاف رائے ہے احناف کے درمیان اور شوافی کے درمیان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ اکبر کہہ کر نماز کا شروع کرنا, یہ اللہ اکبر کہنا تکبیر فرض ہے, تکبیر تحریمہ. لیکن احناف کے نزدیک تحریک تکبیر تحریمہ فرض نہیں ہے, ابتدا فرض ہے, لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ خام خواہ یہ فضول بحث کیوں کرتے رہتے. تو برطانیہ میں ایک نوجوان کو کلمہ پڑھایا, اس کو غسل کرایا, اور عصر کا وقت تھا, اس کو میں نے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا. تو میں نے اسے کہا کہ بس جسٹ فالو می. اب ظاہر ہے وہ تو اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا تھا, پر نماز اس کی ہو گئی. یعنی اگر آپ کہیں کہ اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ فرض ہے, تو پھر تو اس کی نماز نہیں ہوئی, اس لیے کہ اس کو تو اللہ اکبر کہنا نہیں آتا. اسی طرح اور بہت سی چیزیں, تو اندازہ ہوا کہ واقعی بڑی دور اندیشی کی بات انہوں نے کہی ہے کہ اس کو انہوں نے اللہ اکبر کہنے کو انہوں نے فرض نہیں کیا, پر یہ نکل آئی. تو بڑی گہرائی ہے کہ فرض کہنے میں ذرا بڑی احتیاط برتی گئی ہے کہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے, اور جس کا انکار کرنے سے کفر واجب ہو جائے, کفر لازم آ جائے, صرف اسی کو فرض کہا ہے. اور باقی جو بہت ضروری بھی ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا انکار کرنے سے کفر ہو جائے, اس کو واجب کہا ہے احناف نے, فرض نہیں کہا. تو آپ پوچھیں گے فتوے کے طور پر پوچھیں گے کہ کیا نماز میں سر ڈھانپنا فرض ہے؟ فتوا تو یہی ہوگا کہ فرض نہیں. لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ صحابہ اور صحابہ ننگے سر ہی ہمیشہ نماز پڑھتے تھے؟ میں نہیں سمجھتا آپ کو کوئی بھی بڑے سے بڑا اہل حدیث یا بڑے سے بڑا حنفی یا بڑے سے بڑا شافعی وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ ہاں وہ ایسے ہی ننگے سر نماز پڑھتے تھے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ اب ہم سب, اب ٹرینڈ کیا ہے؟ یہ ٹرینڈ ہے ٹورڈز لبرلزم, یعنی آزادی, فریڈم. تو وہ فریڈم کا جو ہمارے ذہن میں ایک بھوت سوار ہے, ہم مسلمان بھی ہو جائیں تب بھی وہ بھوت اپنا اندر سے کاٹتا رہتا ہے, ڈنگ مارتا رہتا ہے. ہم دیندار بھی ہو جائیں تب بھی وہ ڈنگ مارتا رہتا ہے, اور ہمیں فریڈم کی طرف کھینچتا رہتا ہے کہ یہ پابندی ختم کرو اس کو. ضروری نہیں ہے, یہ نہیں, کوئی اس کی کوئی افادیت نہیں ہے, کوئی اس کا مطلب نہیں ہے. اور آپ پورا اس کا پروفائل بنائیں گے اور ٹرینڈ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے نماز میں یعنی فرائض, واجبات, سنن موقعہ, سنن غیر موقعہ اور نوافل, یہ تقسیم کیوں ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صرف فرضی پڑھا کرتے تھے. نو, یعنی واجبات بھی ادا کرتے تھے. اور سنت موقعہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا درجہ واجب سے کم ہے لیکن یہ ایمفیسائزڈ سنت ہے. موقت یا موقعہ مینز ایمفیسائزڈ سنت. لیکن اب ہمارے اکثر نوجوان جو ہیں, یعنی بغیر سوچے سمجھے وہ مختلف جو مسالک ہیں ان کے درمیان تطبیق جو ہے وہ خود ہی کر رہے ہیں, اور جہاں سے بھی کوئی آسانی مل گئی, کوئی آسانی ادھر سے لے لی, کوئی آسانی ادھر سے لے لی, کوئی ادھر سے مل گئی تو ادھر سے بھی لے لی. حالانکہ جو ایک ویو ہوتا ہے وہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات اور احناف کے درمیان نماز باجماعت کے اندر پرائیورٹی کا فرق ہے. یعنی نماز کا بنیادی مقصد سورہ طہٰ میں کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری, مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. لیکن جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اب دو چیزیں ہو گئی, ایک اللہ کو یاد کرنا اور ایک امام کی پیروی کرنا. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ یعنی پیکج پر آپ غور کریں کہ جو احناف کا پیکج ہے اس میں پرائیورٹی امام کی پیروی کی ہے, کہ جب امام اللہ اکبر کہہ دے تو آپ نے بے شک آدھا سبحان ربی اللہ کہا ہو بس سر اٹھا لو, آپ کا سجدہ ہو گیا, فرض ادا ہو گیا نا, تو اب سر اٹھا لو. باقی کیا ہے؟ وہ سنت ہے تین دفعہ پڑھنا یا ایک دفعہ پڑھنا, آپ سر اٹھا لیں. لیکن اہل حدیث حضرات کے نزدیک نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا وہ واجب ہے, یعنی وہ فرض کہتے نہیں لیکن اس کو فرض سے بھی زیادہ لازم ضرور سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا, اب احناف کے نزدیک دو ہی ہیں, یا مکتوبات ہیں فرائض ہیں, اور جو فرائض نہیں ہیں وہ سب کے سب نوافل ہیں, لہذا ان کے نزدیک سنتوں کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. لہذا اس پیکج کا حصہ کیا ہے کہ آپ مسجد اہل حدیث میں نماز پڑھیں تو آپ کو کھلا وقت ملے گا کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی اللہ کہنے کا، سبحان ربی العظیم کہنے کا، بلکہ 3 ہی نہیں، آج 5 دفعہ 7 دفعہ بڑے آرام سے تسبیحات کر سکتے ہیں. تو گویا آپ نے نماز کے اندر اللہ کا ذکر کر لیا فرض نماز کے اندر. تو اب وہ جو مقصد ہے ذکر کا وہ پورا ہو گیا، لہذا اس پیکج میں سنتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. ویرز احناف کے ہاں آپ نماز پڑھیں گے تو احناف کے ہاں جو ہے وہ کیا ہے، ایک تو مقتدی کے لیے امام کی پیروی فرض ہے، لازم ہے، پر فرض میرے منہ سے نکل گیا، یہ احتیاط کے ساتھ ٹرم استعمال کرنی چاہیے، واجب ہے امام کی پیروی کہ جب امام اللہ اکبر کہہ دے تو فوراً سر اٹھا دو، آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے یا نہیں کیا. اور ایک امام جو ہے احناف میں اس کے لیے انسٹرکشن کیا ہے کہ وہ ہلکی نماز پڑھے، کہ اس کے پیچھے کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو کوئی ایمرجنسی ہو، اس نے نماز پڑھتے کہیں جانا ہو، تو لہٰذا جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے نماز کی اپنی 3 دفعہ وہ تسبیح پوری کرے اور اللہ اکبر کہہ دے، سر اٹھا لے. اسی طرح رکوع میں 3 تسبیحیں پوری کرے اور سر اٹھا لے. یہ کیا ہے، یہ احناف کا پیکج ہے. تو اس میں آپ اللہ سے لو تو لگا ہی نہیں سکے. یعنی فرض کیجیے آپ کو نماز میں بہت مزہ آ رہا ہے کسی دن، یہ کبھی کبھی انسان کا دل جو ہے نماز میں لگتا ہے، تو سبحان ربی اللہ کہنے کو 10 دفعہ کہنے کو 11 دفعہ کہنے کو جی چاہ رہا تھا، تو امام نے تو آپ کو اجازت نہیں دی ایسا کہنے کی، خاص طور پر کسی حنفی امام میں. تو آپ حنفی امام کے ساتھ فرض ادا کریں اور پھر اس کے بعد ایک دم آپ پہلے حدیث ہو جائیں اور کہیں کہ سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو فرض تو ادا ہو گیا لیکن اللہ کی یاد بھی آپ نے کی ہرگز نہیں کی. تو ایک عام آدمی میرے جیسا آپ جیسا اسے تقلید ہی کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلک اہل حدیث کی تقلید کر لے لیکن اس پورے پیکج کو فالو کرے. اور اگر وہ حنفی ہے اور خاص طور پر اگر اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی اس میں حنفی امام کے پیچھے جو ہے فرض ادا کیے ہیں تو اسے اللہ کی یاد کا موقع نہیں ملا، اسے اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کم سے کم سنت موقع کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں جی لگا کر وہ تسبیحات کرے. اس میں بے شک وہ پوری سورہ بقرہ جو ہے وہ تلاوت کرے نماز کے اندر، بہت خوب سورت آل عمران تلاوت کر دے ایک رکعت کے اندر، نوافل میں سنتوں میں فرسٹ کلاس ہے. لیکن فرائض کے اندر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل سی نماز، ہلکی نماز پڑھانا، یہ کیا ہے احناف کا پیکج کا حصہ ہے. تو اصل میں وہی بات پھر میں عرض کروں گا. اب واپس آئیے کہ ٹرینڈ کو دیکھیں، ٹرینڈ کیا ہے، پابندیاں کم سے کم کرنا. اب لے دے کر کیا رہ گیا، بس صرف فرض. اور واضح احادیث سے ثابت ہے، یعنی ایون اہل حدیث حضرات بھی وہ احادیث کو کہاں لے کے جائیں گے کہ نماز فرض نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھے بیٹھے تسبیحات کا کرنا، یہ سنت ہے کہ نہیں ہے، تلقین ہے کہ نہیں ہے. لیکن اب اہل حدیث کیا، یعنی تمام جو حنفی مسلک کے فالو کرنے والے جو ہیں، یعنی سلام پھیرتے ہی جیسے کوئی گولی کی طرح اٹھ کر جو ہے وہ بھاگ کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اس میں سے، تو یہ کیا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے؟ ایمرجنسی ہو تو یقیناً ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی دین کو ایک پابندی سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور زیادہ داخل ہونے کی کوشش کرنا، ادخلوا فی السلم کافتاً، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمارا ٹرینڈ کیا ہے کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں تو میں تھوڑا سا اور باہر نکلنا چاہتا ہوں، پھر یہاں پہنچتا ہوں تو میں ڈھونڈتا ہوں کوئی اور بھی ذرا ایک قدم باہر نکلنے کا راستہ ہے تو وہ بھی میں ایک قدم باہر نکال لوں. مطلوب کیا ہے کہ ہم ایک قدم اور اندر، ایک قدم اور اندر، ایک قدم اور اندر رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دین کا تقاضا یہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو بہت سے یعنی دو مثالیں میں نے دی ہیں کہ سر ڈھانپنا سب مانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، صحابہ کا طریقہ یہی ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی اب مساجد میں آپ یوں نظر دوڑائیں تو کوئی اکا دکا آدمی جو ہے وہ سر ڈھانپنے والا نظر آتا ہے، باقی سب ننگے سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور سنتوں کا ٹرینڈ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر یہ جو ہمارے دانشور حضرات ہیں یہ ہر اعتبار سے دین کی روح کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اس سے دور کرنا چاہتے ہیں ہر معاملے میں. یعنی ابھی کل سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ذوالحج کا مہینہ, اور ریڈیو پر ٹی وی پر مذاکرے شروع ہو جائیں گے, گفتگویں شروع ہو جائیں گی قربانی پر. اب قربانی قرب سے بنا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے عید قربان کو عید ایثار کہا جانے لگا ہے. عام طور پر ہم ایثار و قربانی اکٹھا استعمال کر دیتے ہیں, لیکن یہ ایک لفظ نہیں ہے, ہمانی الفاظ نہیں ہے. قرب کے معنی کوئی چیز لوز کرنا کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں. ایثار کیا ہے؟ اپنے اوپر دوسروں کو پریفرنس دینا. یہ سورہ حشر کے الفاظ ہیں کہ یوسرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ. انصار کی تعریف ہی گئی ہے, انصار مدینہ کی, کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ان کو تنگی ہو. جیسے سورت بلد میں کہا گیا نا کہ فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبت, کسی گردن کا چھڑانا یا قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا. یعنی جب انسان کو خود تنگی ہو اسے یہ بھی اندیشہ ہو کہ کل شاید میرے پاس بھی کھانے کو نہ ہو, تو ٹینڈنسی کیا ہوگی کہ میں اسے سنبھال کر فریج میں رکھ لوں. اس وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا, کسی یتیم کی مدد کر دینا, یہ کیا ہے؟ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایمان کی پری ریکوئزٹس میں سے ہے. اگر تم یہ راستہ فالو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان نصیب کرے گا. اسی طرح وہاں کہا گیا کہ یوسرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, یعنی یہ جو ہم انشاءاللہ 10 ذوالحج کو قربانیاں کریں گے, اس میں تو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ کی جاتی ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہم بھی کسی جانور کے گلے پر چھری پھیر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. بہت خوب, آپ نے کمال کر دی, یہ دیکھیے ہم بھی آپ کے راستے پر چلتے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعتیں آئیں, جو احکام آئے, جو پیغمبر آئے, ایون آدم علیہ السلام سے, طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی قربانی کرتا تھا تو آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا جو اس قربانی کو بھسم کر دیتا تھا, جلا کر. دیٹ واز دی انڈیکیشن کہ وہ قربانی قبول ہو گئی. وہ قربانی قبول ہو گئی. حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل و قابیل, ان دونوں نے قربانی کی. ان میں سے ایک جو تھا وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا, تو اس کی قربانی جو تھی فوراً آگ کا شعلہ آیا اور اس کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دیا, اور دوسرے کی قربانی وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی. تو امیجیٹلی پتا چل گیا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے اور یہ قبول نہیں ہوئی. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں جانو مار دوں گا, تینوں میں تمہیں جان سے مار دوں گا. انہوں نے کہا بھائی مار دو, اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے بھی تو میں جواب میں تمہارے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, تاکہ تم میرے اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لو. اور اس نے قتل کر دیا. تو اس وقت جو میرا وہ کہانی سنانا مقصد نہیں, مقصد کیا ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہوتی تھی اور وہ بھسم کر دی جاتی تھی. اسی لیکن آپ نوٹ کیجئے گا ایک خاص بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خاص آسانی پیدا کی گئی ہے کہ قربانی کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے. ورنہ آئیڈیلی اگر آپ نے کوئی جانور اللہ کے لیے قربان کیا ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی حق بننا نہیں چاہیے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی عنایت ہے کہ ہمیں آپ کی امت کو اس گوشت میں سے کھانے کی اجازت دی گئی ہے. مزید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا کہ خود ہی نہ کھاؤ, اپنے دوستوں احباب کو بھی اور غرباء و مساکین کو بھی اس میں شریک کرو. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے. اس کی اصل جو ہے وہ قربانی کر کے چھوڑ دینا ہے, بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور یہی دعا کرنا کہ بس اے اللہ تو میری طرف سے یہ قربانی قبول کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے میں چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ریپلیس کر دیا کس سے؟ ایک دمبے سے، تو قربان دمبا ہوا. لیکن کسی روایت میں یا کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کا گوشت کھایا یا اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ تو قربانی کی اصل جو ہے وہ خود گوشت کھانا یا تقسیم کرنا تو ہے ہی نہیں. لیکن کل سے جو پروگرام شروع ہو رہے ہیں ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات میں، ذرا پڑھیے گا اور انجوائے کیجئے گا، ان کی عقل کی داد دیجئے گا پڑھ لکھنے والے اور والوں اور بولنے والوں کی، کہ جو بار بار اس پیاس کو کہہ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی. حالانکہ آپ خالص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایکٹ پر غور کیجئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا ذہن سے نکال کر کہ ایک بوڑھا شخص اپنے بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، اس میں کوئی انسانی ہمدردی ہے؟ کیوں نہیں؟ ظلم ہے انسانیت پر. یعنی آپ حضرت ابراہیم کو ایک طرف رکھ کے اور اللہ تعالیٰ کو ایک طرف رکھ کے آپ سوچیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ایکٹ ایک ظالمانہ ایکٹ تھا انسانیت پر، لیکن اس کا سارا حسن کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اپنی حیثیت کا پتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، اور غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آقا کا حکم تو بہت دور کی بات ہے، اس کی خواہش کو بھی ٹرن ڈاؤن کرے، اس کی خواہش پر بھی عمل نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، یعنی واضح حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آیا، خواب میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. اور چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، لہذا وہ فوراً سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر جب چوری چلاؤں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کمپلائنس میں، اس حکم کی بجا آوری میں چھری چلا دی. یہ ہے اصل سبق جو ہمیں اپنے جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے یاد کرنا چاہیے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا سب کچھ اپنے مالک کے لیے حاضر ہے، جو وہ حکم دے گا میں وہ حکم مانوں گا. اور یہی بات جو ہے وہ پھر سورہ حج میں جا کر جہاں قربانی کا تفصیل سے ذکر ہے تو کہا گیا کہ لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ تک نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچے گا اور نہ خون پہنچے گا. ولکن ینالہ التقویٰ منکم، ہاں اللہ تعالیٰ پر تمہارے دل میں اگر تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پہنچے گا. وہی تم اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ تم میرے لیے کوئی اپنی محبوب چیز قربان کر سکتے ہو. یہی بات چوتھے پارے کے آغاز میں بھی کہی گئی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں واقعتاً پسند ہے. اپنی پسند کی چیز، دل سے اتری ہوئی چیز اللہ کے نام پر دی تو ثواب تو یقیناً اس کا بھی ہوگا، لیکن اصل جو اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اپنی پسند کی چیز دو. اور اس کا بڑا دخل ہے، یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ بلکہ ہم سبھی اپنے اندر جھانکے تو بہت سی چیزیں ہیں دین کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے تقاضے ہیں، لیکن فار ون ریزن اور دا ادر ہماری طبیعت اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ آپ اس شخص کی مدد کریں جس کی مدد کرنے کو آپ کا جینا چاہے. مثال کے طور پر، یعنی ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گداگری ہے یہ پیشہ ہے، اور اس سے گداگرات، اگر ہم ان مانگنے والوں کو پیسے دیں تو اس سے گداگری پروموٹ ہوتی ہے. سیانے آدمی ہیں نا بہت زیادہ. لیکن قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید سائل کا حق قرار دیتا ہے، ایک دفعہ نہیں ایک سے زائد مرتبہ، واضح الفاظ میں کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والے کا اور ہیو ناٹ کا حق ہوتا ہے. سورہ معارج میں فرمایا ایک اور لفظ کا اضافہ کر کے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے, صرف حق ہی نہیں متعین حق ہوتا ہے مانگنے والے کے لیے بھی اور تنگ دست کے لیے بھی. تو آپ اللہ کا حکم سمجھ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سائل کو دیں, آپ محسوس کریں کہ وہ جو ہینڈ بریک لگی ہوئی تھی وہ کھل گئی, وہ جو آپ کی گاڑی کے آگے کوئی پتھر پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ ایکسلریٹ کر رہے تھے لیکن آپ کی گاڑی نہیں چل رہی تھی, وہ پتھر ہٹ گیا. یا اپنے ملنے والوں میں سے, اپنے عزیز و اقارب میں سے, خاص طور پر قریبی رشتہ داروں میں سے کسی سے آپ کو کوئی شکایت تھی جس کی وجہ سے آپ اسے ملنا نہیں چاہتے تھے, آپ خالص اللہ کے لیے گھر سے نکلیں اور اس کے گھر چلے جائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ایک چینج محسوس کریں گے, آپ ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے میں بدل گیا ہوں. وہ چیزیں جو پہلے بہت دشوار نظر آتی تھی, پہاڑ نظر آتی تھی, وہ آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائیں گی. اور وہ جو آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ باہر نکلنے کی کوشش کرنا, دین سے آؤٹ ہونے کی کوشش کرنا, انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت میں اب ان ہونے کی کوشش جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل, یعنی ایک آدمی کو آپ کو بلانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے مسلمان, آپ کو کوئی شکایت ہے پر انسان ہے, آپ مجھ پر کوئی زیادتی کریں گے تو میرے دل میں بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے, پتھر تو نہیں پڑا ہوا تو میں ظاہر فیل کروں گا اس کو. تو جینوئن ریزن سے آپ کو کسی آدمی کو ملنے کو جی نہیں چاہتا, سلام کرنے کو جی نہیں چاہتا, آپ جو ہیں وہ کہیں کسی جگہ داخل ہوتے ہیں آگے وہ کھڑا ہے تو آپ جو ہیں وہ اس کو اوائڈ کر کے گزرنے کو جی چاہتا ہے, آپ خالص اللہ کے لیے اس کو سلام کر کے اس کا حال چال پوچھ کے آگے جائیں, آپ محسوس کریں گے اس کا امیجیٹ افیکٹ اپنے اندر, کہ آپ محسوس کریں گے کہ پہلے آپ کا ٹرینڈ اور تھا, اب آپ کا ٹرینڈ بدل گیا. پہلے آپ ذرا دین سے دوری جو ہے وہ ڈھونڈا کرتے تھے, اب آپ دین میں اور زیادہ اندر ہونا جو ہے پسند کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, وہ ایک بنیادی چیز ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو. اسی میں ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے, میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا, وہ ہے انسان کی نظر کی حفاظت. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کے اہم ارکان میں سے ایک جو ہے وہ نظر کی حفاظت ہے, لیکن ہر شخص اس کی عمر کتنی بھی عمر ہے وہ حساب لگائے کہ آج سے 2 سال پہلے میرا کیا طرز عمل تھا, 8 سال پہلے کیا تھا, 15 سال پہلے کیا تھا, 20 سال پہلے کیا تھا, 30 سال پہلے کیا تھا, تو وہ محسوس کرے گا کہ آہستہ آہستہ میں دین سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہوں. پہلے کسی نامحرم سے گفتگو کرتے ہوئے میں کوشش کرتا تھا کہ میں اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کروں, ذرا نظر نیچی کر کے بات کروں. اب میں اس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا, یہ کیا ہے, یہ وہ میں ذرا باہر ہو گیا ہوں. پہلے میں کسی نامحرم عورت کو دیکھتا نہیں تھا, اب کیا ہے, میں نے سوشل میڈیا پر کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ میں کسی نامحرم عورت کی تصویر دیکھ رہا ہوں یا میں کسی محرم کو دیکھ رہا ہوں. یعنی ہم بڑا فرینکلی ہر جو فضول سے فضول پوسٹ جو ہے وہ اس پر فیس بک پر آ رہی ہے یا واٹس ایپ پر آ رہی ہے میں اس کو دیکھے جا رہا ہوں. پھر اسی میں ولگیریٹی بھی ساتھ آ جاتی ہے, اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں. یعنی میں نے کبھی اب اس پر غور ہی نہیں کیا کہ یہ بھی حرام ہے. ये क्या है, ये वो जो हमारा माइंडसेट बदला है, यानी ये सब मगरिब के हमले हैं। यानी पहले अखबार आए और प्रोटेस्ट होता था, जो अखबार में ये फिल्मी इश्तेहार जो आते हैं ये सही नहीं है। आपको याद होगा कि बहुत देर तक नवाए वक्त उसको रेजिस्ट करता रहा, वो फिल्मी इश्तेहार नहीं देता था, बाकी अखबार जो है वो जंग इसमें बहुत आगे निकल गया, फिर मजबूरन जो है वो नवाए वक्त में भी शुरू किए। और फिर अब बात जो है वो कहां तक पहुंच गई है, फिल्मी इश्तेहार में तो शायद कोई वल्गैरिटी पता नहीं होती भी थी एज कंपेयर टू व्हाट वी आर लुकिंग एट टुडे, लेकिन बहरहाल हमें वो बुरी लगती थी। लेकिन अब जिस हद तक हम सोशल मीडिया पे जा चुके हैं, उसको जरा आप कैलकुलेट करके देखें तो हम कहां खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसे वो ग्रेजुअली वो चीज जो है वो हमारे अंदर दाखिल की गई है, ये चीजें अंदर दाखिल हो रही हैं, हम दिन से बाहर निकलते चले जा रहे हैं। और फिर मैं अभी पोर्नोग्राफी की बात नहीं कर रहा, यानी जो बिल्कुल पोर्नोग्राफिक जो मटेरियल है उसको तो हम सब जो है वो गलत समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम में से अक्सरियत जो है वो अगर कोई नजर आ जाए तो वो उसको बंद नहीं करता, कुछ ना कुछ देख कर ही फिर उसको बंद करता है। तो ये क्या है, ये सब गौर करने की चीजें हैं कि हमारे दीन का तकाजा क्या है, पाबंदी, अल्लाह ताला की हुदूद की पाबंदी, अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी, अल्लाह ताला की जो डायरेक्शंस हैं उनकी पाबंदी। लेकिन जो सारा का सारा माहौल है वो हमें दीन से, दीन की पाबंदियों से आहिस्ता 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 निकालना चाहता है। यानी आज से यूं समझिए कि 30 साल पहले, यानी किसी औरत से गैर महरम औरत से हाथ मिलाना जो है ये बहुत मायूब समझा जाता था, और हमारे हुक्मरान, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी अपने गैर मुल्की दौरों के दौरान वो औरतों से हाथ मिलाते थे तो बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती थी इसको मीडिया को कि ऐसी तस्वीर जो है वो अखबार में शायद नहीं होनी चाहिए, टीवी पर नहीं आनी चाहिए। अब वो आती है, अब हमने उसको हजम कर लिया है कि नहीं नहीं ये कैसी कौन सी बुराई है। और फिर जो हमारे दीनदार जो मेंबर ऑफ मेहराब पर बैठने वाले लोग हैं उन्होंने बाकायदा उसको सर्टिफाई भी कर दिया कि नहीं नहीं ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये दीन का मसला है ही नहीं। हमदी साहब ने भी यही कहा, उधर अमेरिका में इमाम हमदा यूसुफ जो है वो भी इसके प्रमोटर हैं, और फिर नमाज अली खान भी आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो उधर जा रहे हैं। ये क्या है कि मिंबर मेहराब ने भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो छोड़ दी, और हमने भी इन जनरल अपनी जिम्मेदारी जो है वो छोड़ दी। फिर ये कि इस्लाम के समाजी निजाम में, इस्लाम के मुआशरती निजाम में अल्लाह ताला ने ये 17 हिजाब की सारी पाबंदियां जो वो रखी थी। आपको याद होगा कि कजन लेवल पर भी जब रिश्ता तय हो जाता था तो फिर एक लड़के को अपनी खाला के यहां, फूफो के यहां और अपने चचा के यहां भी जाने की इजाजत नहीं होती थी, ताकि अब क्योंकि रिश्ता तय हो चुका है तो इनके दरमियान जरा कुछ दूरी रहे। अब इसका कोई तसव्वुर नहीं है, और उसका नतीजा क्या है, नतीजा बड़ा भयानक है कि निकाह से पहले ही ना हो जाती है कि यानी सोशल मीडिया पर ही दोनों जो है वो राबता करते हुए लड़ पड़ते हैं। और बहुत से केसेस मेरे इल्म में भी हैं, आपके इल्म में भी होंगे कि निकाह हो गया बस रुख्सती नहीं हुई और सोशल मीडिया पर ही आपस में लड़ाई हो गई और तलाक मिल गई साहब बाद। यह है हमारी अचीवमेंट कि आप उनको एक तरफ छोड़ें उन बातों को कि कोई बात जो है वो दीन के वादे आकाम उसमें कहां तक सपोर्ट करते थे कहां तक सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन हमारी जो आम रिवायत थी उसकी बरकत जो है उनको तो कम से कम आप फील करें कि हमारे जो बुजुर्ग थे 55 साल 60 साल 50 साल यानी एक दिन की सेपरेशन के बगैर हमारे बड़े जो थे उनका निकाह रहता था, किस चीज की बरकत थी, वो सारी इन अहकाम की बरकत थी, वो हमारी रिवायात की बरकत थी, जिसकी वजह से ये होता था कि औरत जो थी वो महसूस करती थी कि मेरा शौहर जो है ये मेरे सर का ताज है। सरताज कहते थे ना उसको, क्या मतलब था, ये मेरे सर का ताज है और یہ میرے سر پہ رہے تو میری عزت ہے, اور اگر میرے سر سے یہ تاج اتر جائے گا تو پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں. لہذا وہ اپنے شوہر کی کڑوی کسیلی سنتی تھی اور برداشت کرتی تھی. نتیجہ کیا تھا؟ گھر بنا رہتا تھا. بچے جو ہیں نہ بغیر باپ کے ہوتے تھے نہ بغیر ماں کے ہوتے تھے. کیا اچیومنٹ کی ہم نے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ باپ کے بغیر رہ رہے ہیں, باپ زندہ ہے, باپ کے بغیر رہ رہے ہیں, اور کچھ ماں کے بغیر رہ رہے ہیں. اور پھر اس میں جو بچے کو نفسیاتی کرب کا شکار کیا جاتا ہے کہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ باپ تیرا مر گیا ہے, کسی کو کہا جاتا ہے تمہارا باپ چھوڑ کے چلا گیا ہے ملک سے باہر, ہوتا وہ اسی شہر کے اندر ہے. اب بچے جو ہے اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, بات ان سے چھپی نہیں رہتی, اور اس کے خلاف جو ان کا اپنی والدہ کے خلاف جو نفرت ان کے دل میں ہوتی ہے اس کا بھی تصور کیجیے. تو دین جو ہے وہ کیا تھا؟ ہمارے لیے ایک رحمت بن کے آیا تھا. لیکن جب ہم اس کے جو رحمت کے پردے ہیں ان کو خود ہی ہٹاتے رہیں گے تو پھر ہمارے نصیب میں وہی کچھ ہوگا جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کے اندر داخل ہونے کی توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.